そうですね。
بسم الله الرحمن الرحيم والفجر
واليوم
عزیزان گرامی، ماہ عزا کا آغاز ہو گیا اور حالات اور واقعات جو تیزی کے ساتھ تبدیل ہو رہے ہیں اس ملک کے، اس خطے کے اور دنیا بھر کے، وہ اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہماری شعور کی لیول میں اضافہ ہو، ہماری کمٹمنٹ اپنے اس انسٹیٹیوشن سے جسے مجلس امام حسین علیہ السلام یا زرداری امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں، اس کے ساتھ اس کمٹمنٹ کے اندر ایک حقیقت کا رنگ اور روپ آ جائے، اور ساتھ ساتھ ہم اپنے دائیں اور بائیں ہونے والے واقعات، حالات اور معاملات پر ہماری ایسی نظر ہو کہ جس میں قوم کو نقصان سے بچانے کے وہ تمام کام اور میتھڈالوجیز ہم اختیار کر سکیں جو ہمیں اپنے عقل و شعور سے اختیار کرنی چاہیے۔ NA-120 کا ریسنٹ الیکشن ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے، جس میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ کے سپورٹ سے دو ایسے گروہوں نے الیکشن میں پارٹیسپیٹ کیا جن میں سے ایک گروہ کم از کم اس جس نے 1980 سے ہماری قوم پر عرصہ حیات کو تنگ کر رکھا ہے۔ اس الیکشن سے آنے والے معاملات اور وقت کے بارے میں پریڈکشن کرنا کچھ اتنا زیادہ مشکل نہیں۔ ایک ایسا ٹرن اس ملک کی سیاست لینے لگی ہے جس میں وہ پلیئرز اس ملک کی سیاست میں ہوں گے کہ جن کا دور دور سے بھی ایک ایسے اسلام سے واسطہ اور رابطہ نہ ہو جو امن کا اسلام ہے، سلامتی کا اسلام ہے، نبی کا اسلام ہے، بلکہ ایک ایسے ٹرینڈ پر اس ملک کی سیاست جا رہی ہے کہ جہاں یہ سوسائٹی، یہ معاشرہ ایک انتہائی انٹالرنٹ ٹرینڈز کو اختیار کرتا چلا جائے گا۔ ایسی صورتحال میں دین کو سمجھنا، موسٹ ماڈرن گیجٹس یعنی سوشل میڈیا کا بھرپور فائدہ اٹھانا، نوجوانوں کو ذہنی طور پر، علمی طور پر اس بات کے لیے تیار کرنا کہ آنے والے حالات اور معاملات سے کیسے نپٹا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس قوم کی اکنامک ڈیولپمنٹ، یہ وہ معاملات ہیں کہ جس پر اگر ابھی غور و خوص نہیں کیا گیا تو پھر سوائے پچھتاوے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ ہم ریچولز پر زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہماری نوحہ خوانی گویوں کا ایک بازار بن گئی ہے، ہماری ازداری میں اس قدر رنگ آمیزش اور دکھاوا شامل ہو چکا ہے کہ جو دیر تک سسٹین نہیں کر سکے گا۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ یہ معاملات دیر تک سسٹین نہیں کر پائیں گے۔ میں ہر سال تقریباً ہیلے بہانے سے ان معاملات کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہوں، بتاتی ہوں، لیکن مجلس میں آنا ہمارے لیے ایک قسم کا رواج ہے، عزاداری میں شرکت کرنا ایک قسم کی رسم ہے، اور اس عزاداری کے ذریعے سے ہم ساری دنیا کے کاروبار کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ہماری اپنی قوم کی جو اکانومی اور اس کی لیول ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے کہ چھوٹے چھوٹے معاملات کے لیے بھی ہمیں حکومت، سرکار اور دوسرے دروازوں کی طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ سارے معاملات غور طلب ہیں، یہ سارے معاملات اس بات پر ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ کچھ ذہین لوگ تو ان معاملات کے بارے میں لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں۔ ہماری نااتفاقیاں، ہماری ایک دوسرے کی مجلس پر مجلس، نوحے پر نوحہ، مرثیے پر مرثیہ، تقریب پر تقریب کی دوڑ نے ہمیں اپنے بنیادی پیرامیٹرز اور عزاداری کے مقصد سے ہی ہلا کر رکھ دیا۔ اب مجلس عزاداری امام حسین علیہ السلام نہیں ہے، مجلس لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کے حفاظت کے لیے نہیں ہے، بلکہ مجلس تیری ہے، میری ہے، اس کی ہے، اس کی ہے، اور دکھاوے کا اتنا زور و شور ہے کہ جس سے قوم کو تو کسی طور پر فائدہ نہیں ہوتا لیکن ساری دنیا کا کاروبار چمک جاتا ہے۔ وہ کپڑے والے ہوں، وہ کھانے والے ہوں، وہ لائٹس والے ہوں، وہ دریاں چاندیاں والے ہوں، وہ ٹرانسپورٹ والے ہوں، وہ بیکریوں والے ہوں، سب کا کاروبار چمکتا ہے، اور ان دس دنوں میں اس ملک کا 25% جی ڈی پی یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ اس عزاداری سے اس قوم کی، اس ملک کی اکانومی میں شامل ہوتا ہے، اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا ہے؟ انسیکیورٹی۔ بدلے میں ہمیں کیا تحفہ ہے؟ جان کا ضیاع۔ بدلے میں عزاداری، عزادار، ذاکر سب انسیکیور۔ ایسے معاملات میں ضرور ذہین لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اور دوسری بڑی عجیب سی بات، عجیب تو میں کیا کہوں، جب بہت معاملات پرسیکیوشن کے ہوتے ہیں نا تو قوم گھیٹوز میں چلی جاتی ہے۔ گھیٹو کسے کہتے ہیں؟ اندر ہی اندر، سرکل ود ان سرکل۔ اب سرکل ود ان سرکل ہے، جب باہر سے اکنامک اپرچونیٹی کو نہیں گریب کر سکے تب اندر سے اکنامک اپرچونیٹیز کو نکالا، تو وہ کیا طریقہ ہوا؟ اب قافلوں کا کاروبار شروع ہو گیا۔ اب اس قوم میں فقط ایک کاروبار ہو رہا ہے اور وہ قافلوں کا کاروبار ہے۔ پڑھا لکھا ہے تو قافلے لے جا رہا ہے، جاہل ہے تو کاروبار قافلے لے جا رہا ہے، مذہبی ہے تو قافلے لے جا رہا ہے، نہ غیر مذہبی ہے تو قافلے لے جا رہا ہے، صرف ایک کاروبار چل رہا ہے ان گھیٹوز میں، اور وہ ہے قافلوں کا کاروبار۔ اور اس کاروبار کو چلانے کے لیے ایسی ایسی احادیث گھڑی جا رہی ہیں لوگوں کو ایموشنل بلیک میل کرنے کے لیے، کہ جیسے انہیں لگے کہ اگر انہوں نے اس اربعین پر یا اس عاشور پہ یا کسی اور مخصوصی پر اگر کربلا میں قدم نہ رکھا تو نہ معلوم کون سی آفت ان کے سر پر ٹوٹ پڑے گی۔ ان حالات سے جب قوم دو چار ہو تو عزیزان گرامی بہت غور اور خوض کی ضرورت ہے، ایسے غور و خوض کی جو کوئی تو فیوچر کا ڈائریکشن بنائے، کوئی تو فیوچر کا ڈائریکشن اسٹیبلش کرے. کیا آپ میری اس بات سے اتفاق نہیں کرتے کہ ہماری قوم کے پاس مستقبل کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے؟ اس حد تک گلوبلی ہم چیلنجڈ ہیں کہ ہمارے مقامات مقدسہ پر اس لمحے یا اس لمحے دشمن کی یلغار ہونے کی ایک خطرہ منڈلاتا رہتا ہے. اس میں چند لوگ اپنی جانوں پر کھیل کر اس خطرے کو ٹالنے، ان مقامات مقدسہ کی حفاظت کرنے کے لیے اٹھ کر کھڑے ہو گئے یا حفاظت کر رہے ہیں یا اپنی جانوں کو اس کے لیے نذرانہ پیش کر رہے ہیں. اس مشکل کے باوجود بھی ہماری قوم میں احساس ہی پیدا نہیں ہو رہا. اب قافلہ میں جانے والوں کی تھرس اس بات پر نہیں ہوتی کہ کتنا روحانی اور اخلاقی اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کووننٹ ہے اور جو وعدہ ہے اس کی تجدید ہو، عہد وفا کی تجدید ہو، بلکہ اس بات پر توجہ ہوتی ہے کہ کتنے اسٹار ہوٹل میں ٹھہرائے گئے، کس نے کیا کھلایا، کس نے کون سی بس میں اے سی لگایا یا نہیں لگایا، اور کس طرح کا ہمارے ساتھ کھانے پینے میں رویہ رکھا، اور کس نے کتنی خوشامد اور درآمد ہماری کی تاکہ ہم جو ہے وہ قافلے میں اس کے شامل ہو سکے. جب زیارتیں امام حسین علیہ السلام 3 سٹار فور سٹار 5 سٹار ہوٹل سے گرد گھوم رہی ہو، 5 سٹار پیکج، 7 سٹار پیکج، ان پیکجز پر جب، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ایسے لوگ شیعت کے لیے، مقام مقدسہ کی حفاظت کے لیے، شیعہ اسکول آف تھاٹ کے لیے کسی بھی طور پر کوئی معاون و مددگار ثابت ہو سکتے ہیں؟ جواب آپ کو پتا ہے، مجھے یہ جواب دینے کی ضرورت نہیں. حد سے زیادہ بھرمار مجلسوں کی اور اس کے بعد چن چن کر ان میں ایسے مسائل کا بیان کرنا، آدھا آدھا گھنٹہ مسائل کی یلغار، اور وہ ان آتھینٹک مسائل جن کا کسی کتاب، کسی مقتل، کسی ریفرنس سے کہیں پر بھی ان کی تصدیق نہ ہو سکے. خوب پٹس پڑی اور بہت لوگ روئے، اسے مجلس کی کامیابی کی علامت سمجھا گیا، یہ بھول کر کہ اس نشست سے لوگوں نے علمی طور پر، اخلاقی طور پر، سماجی طور پر، سیاسی طور پر کیا حاصل کیا. ان 9 ایام میں ہم جس موضوع پر آپ سے گفتگو کریں گے وہ ہے اسلام کا سیاسی نظریہ اور مسلمانوں کا سیاسی رویہ. عزیزان گرامی، مسلم کمیونٹی کے سیاسی دور کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا وہ دور ہے جو ہجرت سے شروع ہوتا ہے اور خلافت راشدہ پر جا کر ختم ہو جاتا ہے. دوسرا وہ دور ہے جو خلافت راشدہ کے فوراً بعد ملوکیت کی شکل میں کھڑا ہوتا ہے. بنی امیہ کی سلطنت ہے، بنی عباس کی سلطنت ہے، سلجوکیوں کی سلطنت ہے، خاندان غلامان ہے، مغلوں کی سلطنت ہے. یہ ساری سلطنت گیری کا ایک بازار گرم ہے. یہ دور وہاں ختم ہوتا ہے جہاں یہ سلطنتیں کولیپس ہوتی ہیں اور یہ 18ویں صدی اور 19ویں صدی کے ابتدا کے اندر یہ ساری سلطنتیں جو ہیں وہ کلیپس ہو. تیسرا دور سیاسی زندگی کا مسلمانوں کی اس کے بعد شروع ہوتا ہے جہاں یورپینز نے مسلمان ٹیریٹریز کو تقسیم کر کے ان پر ان کو کالونائز کیا اور سارے کے سارے ان کے غلام بنے. بیسویں صدی کے مڈ میں جا کر یہ نئی حکمرانیاں اور اسٹیٹس اس کالونیز سے ایمرج ہوئی. کوئی برٹش کالونی تھی, کوئی فرینچ کالونی تھی, کوئی پرتگیز کالونی تھی, اس کے بعد یہ آزاد جو آج کم از کم 50 مسلمان آزاد ریاستیں ہیں کہ جو ایمرج کرتی. یہ چوتھا دور ہے. اب اس چوتھے دور میں ہم شامل ہیں. اب اس چوتھے دور کی سیاست کے عجیب رنگ ہیں اور کسی بھی طور پر دوسرے دور سے مختلف نہیں ہیں, جہاں ملوکیت نے نبوت کے سیج پر اپنے پیر اور اپنے پنجے گاڑے تھے. جہاں تک اسلام کا تعلق ہے, اسلام کے نیچر اور اس کے فنکشن کے بارے میں بڑے کانفلکٹنگ ویوز ہیں. میرا ان تقاریر سے مقصد نہ آپ کو رلانا ہے, نہ بہت پٹس پڑوانا ہے, نہ کوئی واہ واہ کے نعروں سے مجھے دلچسپی ہے, لیکن ایک بات سے مجھے ضرور دلچسپی ہے کہ جب آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر ایک تعلق سے جسے ادا امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں تشریف لائے ہیں, تو اس وقت کو گین فلی امپلائی ہونا چاہیے اور ایسی گفتگو ہونی چاہیے کہ جو ہمارے شعور کو اپیل کرتی ہے. اسلام کے بارے میں اس کے نیچر اور اس کے فنکشنز کے بارے میں بڑے کانفلکٹنگ ویوز ہیں. پہلا ویو یہ ہے کہ اسلام کا تعلق فقط اسپرچویلٹی, اخلاق اور روحانیت سے ہے اور اسے اس حد تک ہی محدود رہنا چاہیے. دوسرا ویو یہ ہے کہ اسلام کا تعلق زندگی کے ہر گوشے اور ہر پہلو سے ہے, وہ چاہے اس کی اسپرچویلٹی ہو, اس کی اخلاقیات ہوں, یا اس کی سماجیات ہوں, اس کی سیاسیات ہوں, اس کی معاشیات ہوں, یہ سارے معاملات جو ہیں ان کا تعلق مذہب سے ہے, یہاں تک کہ اس دنیا کے معاملات سے لے کر اس دنیا کے معاملات جو ہیں سارے کے سارے مذہب کے پرویو میں آتے ہیں. یہ دو ویوز ہیں مذہب کے بارے میں. اگر ہم تاریخ انبیاء پر نظر دوڑائیں تو ہمیں کہیں نہیں ملتا کہ کسی نبی نے یہ حکم حاصل کیا ہو کہ سلطنت بناؤ, حکومت قائم کرو, تو پولیٹیکل اتھارٹی کو وجود میں لاؤ. قرآن کریم میں سلطنت اور بادشاہت کے ریفرنس سے صرف دو نبیوں کا تذکرہ ہوا, ایک جناب داؤد اور ایک جناب سلیمان, اور یہ بھی تاریخی حادثاتی معاملہ ہے. بنی اسرائیل کو ظلم کے پنجے میں ہیرڈس نے جکڑ رکھا تھا, جناب داؤد نے ان کو ظلم سے چھڑانے کے لیے اس سے لڑائی لڑی, ہیرڈس شکست کھا کر قتل ہوا, اس کے بدلے میں قوم نے جناب داؤد کو اپنا بادشاہ بنا. جناب سلیمان نے انہیریٹ کی وہ سلطنت جو جناب داؤد کی سلطنت تھی. اب جب قرآن ان نبیوں کا تذکرہ کرتا ہے تو اس لیے تذکرہ نہیں کرتا کہ وہ بادشاہ تھے, بلکہ اس لیے تذکرہ کرتا ہے کہ ان کا کنڈکٹ بڑا اعلیٰ تھا. سورہ سوات میں جناب داؤد کو کہا, یا داؤدا انا جالنا کا خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق, اے داؤد تو زمین پر ہمارا نائب ہے اور تیرا ایک ہی کام ہے فاحکم بین الناس بالحق، کہ زمین پر ناس اور انسانوں کے درمیان میں حق کا نظام رائج کر دے. ان کی نظام حق کا نفاذ ہے، یہ قابل تعریف بات نہیں ہے کہ وہ بادشاہ ہیں یا صاحب حکومت ہیں یا اس لیے ان کا پروٹوکول ہونا چاہیے کہ ان کے پاس جو ہے وہ اقتدار نہیں. اس لیے کہ فاحکم بین الناس بالحق، حق کے ساتھ ناس پر نظام خدا کو رائج کر. جہاں تک ہمارے پیغمبر کا تعلق ہے، جب پہلی وحی نازل ہوئی سورہ علق کی پہلی پانچ آیات، ان آیات کے ذریعے بھی ایک چیز اسٹیبلش ہوتی ہے کہ پیغمبر حکومت بنانے، ریاست ترتیب دینے، پولیٹیکل اتھارٹی کو قائم کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ پیغمبر بندوں کا خدا سے رشتہ ری اسٹیبلش کرنے کے لیے آیا. ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پر یہ کہا کہ حکومت بنا، اقتدار قائم کر، ریاست کو ترتیب دے، بادشاہ بن جا، نہیں. پہلی وحی ہے اور کیا کہا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. تو پہلا تعلق کیا ہے؟ خلقیت کا، وہ ہمارا خالق ہے، اس رشتے کو جوڑنا چاہیے. خلق الانسان من علق، خلق ہوا انسان مٹی سے، تو رشتہ کس سے جڑے؟ مٹی سے، اور مٹی سے خلق کرنے والے سے. اقرا وربک الاکرم الذی، اب کس سے رشتہ ہو؟ وہ رب جو اکرم ہے، اور اکرم اور کریم یہ ایک ہی روٹ سے نکلے ہوئے لفظ ہیں، اور ان کا مطلب کیا ہے؟ جان بوجھ کر انجان بن جانے والا. سب معلوم ہے لیکن جان بوجھ کر انجان بن گئے، کیونکہ پکڑ کرنے لگ گئے تو پھر پکڑ میں تو ایک دن بھی کسی کا گزارا ہونا مشکل ہے. تو ہم کس کے ساتھ رشتہ جوڑے رکھیں جو جان بوجھ کر ہماری کوتاہیوں، غلطیوں اور شرارتوں سے انجان بن جاتا ہے. چوتھا رشتہ علما بالقلم، اس نے قلم سے تعلیم، اللہ اکبر، کیا اسٹیٹس ہے تعلیم کا، قلم کا، نالج کا، جاننے کا، پڑھنے کا، لکھنے کا، تعلیمی اداروں کا. اب یہ لکھا کہ ہم نے قلم سے تمہیں حدیث کی تعلیم دی، فقہ کی تعلیم دی، تفسیر کی تعلیم دی، تاریخ کی تعلیم دی، کہیں لکھا ہوا یہ؟ ایبسلوٹ علما بالقلم، ہم نے قلم کے ذریعے تعلیم دی. اب ہر علم کا گوشہ اس کا رشتہ اس خالق کے ساتھ ہے. اب چاہے وہ میڈیسن ہو، وہ انجینئرنگ ہو، وہ بایولوجی ہو، وہ باٹنی ہو، وہ زولوجی ہو، وہ کیمسٹری ہو، وہ فزکس ہو، وہ آرٹ ہو، وہ سائنس ہو، وہ کلچر ہو، وہ ساری تعلیم، وہ آرکیٹیکچر ہو، وہ جیولوجی ہو، جاگرفی ہو، علما بالقلم، جتنا علم ہے اس کی تعلیم کس کے ساتھ رشتہ جڑا؟ اب جو بھی علم حاصل کرتا ہے وہ اپنے اللہ سے اس علم کے ذریعے سے رشتے کو جوڑا. علم الانسان ما لم یعلم، اور اس کے بعد ہم نے اس انسان کو علم دیا اس بات کا جو وہ نہیں جانتا تھا. اب جتنا آپ جانتے چلے جائیں اتنا آپ کا اللہ سے رشتہ مضبوط ہوتا چلا جاتا.
شان پر بلند تک سلام.
پیغمبر کا ساتھ ہوئی؟ کہاں کہا گیا کہ پیغمبر تم حکومت بناؤ، سلطنت بناؤ، پولیٹیکل اتھارٹی بناؤ؟ کہیں ہلکا سا شائبہ بھی نہیں دیا، ہلکا سا شائبہ بھی نہیں دیا۔ ولیم مونٹگومری ایک مشہور مورخ ہے، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اسلام کے اوپر بھی جو بڑا ریسورس ہے ریسرچ کا، وہ غیر مسلموں کے پاس سے ہمیں ملتا۔ اس نے کتاب لکھی اسلامک پولیٹیکل تھاٹ، اور اس نے لکھا کہ مذہب کا انسان کے ساتھ بہت انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے اور ڈے ون کے ساتھ ہے۔ آپ نے کہا نا کہ ایک ویو یہ تھا کہ مذہب جو ہے وہ فقط اخلاق اور اسپرچویلٹی اور روحانیت تک محدود رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں۔ اس نے کہا نہیں، بڑا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے مذہب کا انسان کے ساتھ، اور اتنا انٹیمیٹ ریلیشن شپ ہے کہ عیسیٰ کی وہ تحریک جسے لوگ فقط روحانی تحریک کہتے ہیں، فقط اسپرچوئل موومنٹ کہتے ہیں، وہ بھی کسی لمحے سماجیت اور سیاست سے دور نہیں تھی۔ پھر جرمن ایک سوشیالوجسٹ ہے، ایملی ڈرینکہم، اس نے تو یہاں تک لکھا کہ مذہب کا آئیڈیا، مذہب کلیکٹو آئیڈیاز کا نام ہے، مذہبی آئیڈیاز کلیکٹو آئیڈیاز ہیں جو کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ کلیکٹو آئیڈیا مذہب کیا ہے؟ کلیکٹو آئیڈیا۔ کلیکٹو کا مطلب کیا ہے؟ بہت سارے آئیڈیاز کا جمع ہو جانا۔ مذہب سنگولر آئیڈیا کا نام نہیں ہے، اسپرچویلٹی، روحانیت نہیں، مذہب کلیکٹو آئیڈیاز کا نام ہے۔ اب کلیکٹو آئیڈیاز کیا ہیں؟ کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور ریالٹیز کیا ہیں؟ آپ کا سماج، آپ کی سوسائٹی، آپ کی ریالٹی ہے، آپ کی معیشت، آپ کی اکنامکس، آپ کی ریالٹی ہے، آپ کی سیاست، آپ کی ریالٹی ہے، آپ کی گورننس، آپ کی ریالٹی ہے، آپ کا حق حاصل کرنا، رائٹس کا آپ تک پہنچنا، آپ کی ریالٹی ہے، آپ کو بھوک سے بچانا ایک ریالٹی ہے، آپ کو عدل دلانا ایک ریالٹی ہے، آپ کو علم سے آشنا کرنا ایک ریالٹی ہے، آپ کو صحت کے مواقع حاصل ہونا ایک ریالٹی ہے، اور آپ کا انسان کے طور پر عزت اور احترام سے زمین پر رہنا ایک ریالٹی ہے۔ اب ان ساری ریالٹیز کی کلیکشن ہے مذہب، کلیکٹو آئیڈیاز ہیں جو کلیکٹو ریالٹیز کو ریپرزینٹ کیا۔ اب اس میں کیا کیا آ گیا؟ اب آپ کہیں کہ میں مسلمان ہوں، عدالت سے مجھے دلچسپی نہیں ہے، میں مسلمان ہوں، میں حق کسی کا ادا کرنا نہیں چاہتا، میں مسلمان ہوں، میں دوسرے کو رہنے کا حق ہی دینا نہیں چاہتا، میں مسلمان ہوں اور میں دوسرے پر تکفیر کا نعرہ لگا کر اس کی جان پر اپنا ہاتھ پڑھانا چاہتا ہوں، تو ایسا اسلام، اس کا پیغمبر کے اسلام سے کم از کم کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا پیغمبروں کو کہ آپ حکومت بنا لیں، اتھارٹی بنا لیں، تو کہا، تو کیا کہا پیغمبروں کو؟ سورہ جمعہ میں کہا ہوا الذی بعث فی الامین رسولا منھم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل فی ضلال مبین۔ ہم نے تمہارے اندر رسول کو مبعوث کیا، کیوں کیا؟ ہوا الذی بعث فی الامین رسولا، بے پڑھے لکھوں میں، اگر یہ مطلب ہے، یا امین مرکز میں رہنے والوں میں، یا امین جو سورس پیپل ہوں گے ان کے اندر، یہ سارے مطالب ہیں نا اس امی کے، رسول کو مبعوث کر دیا۔ کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، آیتوں کی تلاوت کر، وہ یزکیہم، نفوس کو پاک کرنا، وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ یہ یتلو علیہم آیاتہ ہم کہتے ہیں اور گزر جاتے ہیں اس کے پر، یہ کسی تقریر میں اس یتلو علیہم آیات ہی پر ہم بہت طویل گفتگو کریں گے کہ یہ آیتوں کی تلاوت کرنا، یہ کام کیا ہے؟ پیغمبر کو کہا کہ تمہارا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیات ہی، آیتوں کی تلاوت کرو، نفوس کو پاک کرو، کتاب اور حکمت کی تعلیم دو. کہاں کہاں پیغمبر کو اتھارٹی بناؤ، پولیٹیکل سلطنت بناؤ، حکومت کو ترتیب دو، کہیں پر بھی نہیں کر سکتے. لیکن دیکھیے یہاں سے گفتگو کا دوسرا پہلو نکلتا، جب یہ نہیں کہا کہ یہ کرو ریاست سلطنت پولیٹیکل اتھارٹیز بناؤ، یہ تو نہیں کہا نا، لیکن کہیں یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہ بناؤ. دیکھیے یہ ہے بلاغت کتاب، یہ نہیں کہا کہ کرو ریاست بناؤ، حکومت بناؤ، سلطنت بناؤ، بادشاہ بن کر بیٹھ جاؤ، یہ نہیں کہا. لیکن کہیں یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہ کرو، ٹھیک ہے، یہ بھی نہیں کہا. جب یہ نہیں کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر کبھی بھی اپنے دور کے معاملات، حالات اور واقعات سے بے بہرا اور غافل نہیں رہ سکتا، اور پیغمبر کا کام اس دور کے سیاست پر نظر رکھنا بھی ہے، اس دور کی معیشت پر نظر رکھنا بھی ہے، اس دور کے سماج پر نظر رکھنا بھی ہے، اس دور میں انسان کی جو احوال اور حالات ہیں اس پر نظر رکھنا بھی ہے، اور نظر رکھنا نہیں، اس میں امپروومنٹ کریٹ کرنا ہے. اب یہ امپروومنٹ کیسے کریٹ ہوگی، کیسے کریٹ ہوگی امپروومنٹ؟ ایسے ہو جائے گی کہ ہم آج ایک منت کر لیں کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھیں گے، ہمیں عدالت اور انصاف کا نظام مل جائے، ہم سارے بیٹھ کر یہاں اور جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں اس بات کی منت کر لیں، منت کر لیں تو بھائی ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ 100 رکعت نماز پڑھے گا، اللہ ہمیں جو ہے وہ عدل اور انصاف کا نظام دے دے. کتنی نمازیں ہو جائیں گی؟ کئی کروڑ ہا نمازیں، ارب ہا نمازیں، 100 رکعت ہر آدمی پڑھ ڈالے گا. اتنا کچھ پڑھنے کے باوجود بھی آپ کو نظام میں عدل اور انصاف مل جائے گا؟ نہیں ملتا نا. تو یہ جو منتیں اور خالی بیٹھ کر تزمیاں گھمانا اور کہنا اللہ تو کر دے، سب تو ہی کر دے، میں کچھ نہ کروں، اور جب کرنے کا وقت آئے تو میں پتلی گلی سے نکل جاؤں، ہائی میرا نام کہیں نہ آ جائے سچ بولنے والوں میں. آپ سارے مل کر 1000 1000 رکعت نماز پڑھ ڈالیں اور کہیں کہ مطلب انصاف کا نظام مل جائے، بالکل نہیں ملے گا. میں گارنٹی سے کہتی ہوں، اس لیے نہیں کہ خدا نخواستہ نماز کی حیثیت یا اس کے اللہ کے ساتھ رابطے میں کوئی ایسا رکھنا ہے جو آپ کو اپنے منزل مراد پر نہیں پہنچائے گا، اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ ان چیزوں کا طریقہ یہ نہیں ہے. اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک پولیٹیکل سسٹم، ایک سیاسی نظام، اور اس سیاسی نظام کے اندر آپ عدل کی بات کرتے ہیں، مساوات کی بات کرتے ہیں، گڈ گورننس کی بات کرتے ہیں، عورت کے حق کی بات کرتے ہیں، مرد کے حق کی بات کرتے ہیں، بچے کے حق کی بات کرتے ہیں، مظلوم کے حق کی بات کرتے ہیں. یہ کہاں ہوتا ہے؟ ایک پولیٹیکل سسٹم میں ہوتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے؟ ایک پولیٹیکل جسٹ اینڈ فیئر پولیٹیکل سسٹم کے لیے تقاضا کرتے رہنے چاہیے. یہ منتوں، مرادوں اور صبر جمیل، یعنی اللہ ہمیں ضرور اچھے حالات میں منتقل کر دے گا جب ہمارے امام کا ظہور ہوگا. ایسا زبان سے تو کہا جا سکتا ہے، پریکٹیکلی ایسا ہونا ممکن نہیں ہے جب تک کہ آپ ایک ایسے ماحول کو جنم نہ دیں جو آپ کے امام کے آنے کے لیے کنڈیوسو ہو. اب اس بیک گراؤنڈ میں، ذرا مکے اور مدینے کی تاریخ کو دیکھ لیتے. پیغمبر نہیں آیا نا، ریاست بنانے نہیں آیا، حکومت بنانے نہیں آیا، پولیٹیکل اتھارٹی بنانے نہیں آیا، لیکن اسے روکا بھی نہیں گیا. اب اس بیک گراؤنڈ میں جو مکہ ہے نا، وہ ڈیپلی ٹرائبل ہے، انتہا درجے کا قبائلی. آپ کا آج کا فاٹا اور کل کے مکہ میں کچھ زیادہ فرق نہیں ہے. جو آج کا فاٹا ہے نا اور کل کے مکے میں کچھ زیادہ فرق نہیں. کوئی سینٹرلائز اتھارٹی نہیں تھی. کیا چیز تھی سر؟ ایک چیز تھی وہاں پر، اور وہ تھی ایلڈرز کی کاؤنسل، ملا جسے کہتے تھے. اور یہ ایلڈرز کی کاؤنسل کیا کرتی تھی؟ यह एल्डर्स की काउंसिल कबीलों के इकोनॉमिक इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती थी, कमर्शियल इंटरेस्ट को। सब ट्रेड करते थे ना वहां, सब ट्रेड करते थे, तो ट्रेडर्स के वो सारे कबीलों के जो बड़े बड़े होते थे वो उस काउंसिल में बैठ जाते थे और वो उनके इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करते थे। दूसरी अहम चीज जिस पर उनका बड़ा ट्रस्ट होता था वो ये कि मक्के में अमन को कायम रखा जाए। क्यों? इसलिए कि मक्के में काबा था और काबे में हज करने लोग आते थे, और जब हज करने वाले आने के लिए अगर अमन न हो तो हाजी नहीं आएंगे, जब हाजी नहीं आएंगे तो इकोनॉमी डूब जाएगी। उसमें भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट था कि अमन रखो ताकि लोग अमनो अमान से आए, फिर यहां खूब खूब खरीदो फरोख्त करें। फर्क है आज के हद से और उस हद से। खूब खूब खरीदें, जब खूब खूब खरीदेंगे तो हमारी इकोनॉमी बेहतर हो जाएगी। तो उनके दो काम थे, वो काउंसिल जो थी एल्डर्स की, एक तो वो उनके ट्रेड के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करती, दूसरे मक्के में अमन की जमानत देती थी। उसके अलावा वहां पर कोई गवर्नमेंट, कोई हुकूमत की इदारा, कोई बॉडी नहीं थी जो उसके निजाम को चला सके। दूसरी तरफ मदीना था, इसके बिल्कुल बरक्स। वहां अमन था, यहां पांच कबीले थे, तीन यहूदी और दो औसत हजरत नॉन यहूदी। मुसलसल लड़ाइयां, और इतनी लड़ाइयां कि एक साल भी चैन से नहीं लड़ते थे। इसी वजह से कभी भी इकोनॉमिकली ग्रो नहीं कर सके, घीटोज में रहते थे। थोड़ी बहुत क्या कर ली, खेती बाड़ी कर ली, कोई नखलिस्तान लगा लिया, खजूर का दरख्त लगा लिया, थोड़ी बहुत पानी वानी दे लिया, थोड़ी सी अनाज फसल हो गई, फिर लड़ने के लिए आमादा हो गए। उनकी सारी जो इकोनॉमी थी ना उन घीटोज में घूमती थी। आज आपकी भी सारी इकोनॉमी ना इन घीटोज में घूमती है। काफिला ले चलो, काफिला ले चलो, काफिला ले चलो। जब इनवर्ट सोच हो जाती है ना किसी कौम की, तो उसकी इकोनॉमी सबसे पहले सफर करती है। तुम्हारा भी यही था, इकोनॉमिक कोई हालात और हैसियत नहीं थी, और उसके बाद क्या होता था कि हर वक्त की लड़ाई। अब हर वक्त की लड़ाइयों से बाहर निकलने के लिए उन्हें कोई ऐसा लीडर चाहिए था जो उनके अंदर अमन को कायम कर सके, और मोहम्मद मुस्तफा में और दानिशमंद रहबर नजर आया जो उनके आपस के ताल्लुकात को जोड़ सकता था और उन्हें बदअमनी से अमन की तरफ ले जा सकता था। लिहाजा उन्होंने पैगंबर की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दूसरी तरफ पैगंबर ने वह हाथ क्यों थामा, ये मेरे नौजवान दोस्तों के लिए बड़ा तारीख का अहम सवाल। क्यों थामा पैगंबर ने हाथ? इसलिए पैगंबर शेबे अबी तालिब से आ चुके थे, आपके प्रोटेक्टर मक्के की उस ट्राइबल सोसाइटी में आपके चचा अबू तालिब और आपकी जौजा जनाब खदीजतुल कुबरा दोनों शेबे अबी तालिब की शक्तियां उठा उठा कर इस दुनिया से जा चुके। अब एक प्रोटेक्शन नहीं थी पैगंबर के पास, और तारीख ये कहती है कि इस खला को अबू लहब ने ऐसे पुर किया कि उसने जल्दी से ऐलान कर दिया, क्योंकि मैं सबसे उम्र रसीदार बड़ा हूं लिहाजा बनी हाशिम का सरबरा मैं हूं, और साथ साथ ऐलान कर दिया कि मोहम्मद पर कोई प्रोटेक्शन नहीं है, इस फैमिली की कोई प्रोटेक्शन नहीं है। आप देखिए पैगंबर इस कैफियत में जब कोई प्रोटेक्शन नहीं, आप ताइफ गए, और जब ताइफ से आप पलटे इंतहाई ह्यूमिलिएशन में जख्मी लहू लुहान, तो आपको पता है पैगंबर ताइफ से वापस कैसे आए थे? एक काफिर कबीले की प्रोटेक्शन में। तो ये कितनी बड़ी ह्यूमिलिएशन और बेइज्जती की बात है एक पैगंबर के लिए कि वो पलटे ताइफ से, तो प्रोटेक्शन किसकी हो? काफिरों की हो। तो पैगंबर को इसलिए एक हाथ चाहिए था पकड़ने के लिए। तो पैगंबर ने बड़ी कंसर्टेड नेगोशिएशन की दो साल तक उनके साथ, और बड़ी स्ट्रेटेजिक मूव बनाई। और जिस तरह मैंने गुज़श्ता साल अर्ज किया था कि मक्के की इक्वेशन डिस्टर्ब हो गई थी, पैगंबर ने मदीने की इक्वेशन को कायम किया। مکے کی ایکویشن کیا تھی؟ پیغمبر اور ابو طالب برابر میں کون تھا؟ کفار مکہ سارے ٹرائبس. اور ایکویشن کے ایک طرف کون تھا؟ پیغمبر اور ابو طالب. ایکویشن کا دوسری طرف کون تھے؟ سارے کفار. جب ابو طالب نکل گئے اس ایکویشن میں سے, رحلت اختیار فرما گئے, تو ایکویشن ڈس بیلنس ہو گئی نا. وہ طاقتور ہو گئے پیغمبر, جو کیمسٹری کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میری اس بات کو سمجھ رہے ہیں نا, ایکویشن کو بیلنس ہونا چاہیے. جو ادھر ہے وہ ادھر ہے, جو ادھر ہے وہ ادھر ہے, جو ادھر سے نکل گیا وہ ادھر سے نکل گیا, ادھر سے تو کچھ نہیں نکلا, ادھر سے ابو طالب اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے. تو پیغمبر کی ایکویشن ڈس بیلنس ہو گئی تھی. پیغمبر نے ایک دوسری ایکویشن قائم کی مدینے میں. اب اس ایکویشن میں ابو طالب کے خلا کو دو لوگوں نے پر کیا, ایک علی نے اور ایک انصار نے. طالب کا پیدا کیا, سب کے جانے سے پیدا ہوا تھا, اسے بیلنس کیا. اس بیلنس میں دو فیکٹر آئے, ایک علی دوسرے انصار. ایک طرف یہ ایکویشن ہوئی محمد کے ساتھ, دوسری طرف کفار قریش, ایکویشن بیلنس ہو گئی. پیغمبر نے وہ ہاتھ تھام لیا انصار کا, اور 200 آدمی پیغمبر کے حکم پر آہستہ آہستہ ہجرت کر گئے. اور جب پیغمبر کے ہجرت کا وقت آیا تو اس وقت اوس اور خزرج کے تقریباً تمام لوگ مسلمان ہو چکے تھے. یہ بہت ہی جینیس اسٹریٹجی تھی پیغمبر کی اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کی. تو مکے کی ایکویشن میں ابو طالب انڈسپینسیبل تھے, اور مدینے کی ایکویشن میں علی اور انصار انڈسپینسیبل تھے. یہ بہت اہم جملہ میں نے کہا, اس کو بہت غور سے سنیے. مکے کی ایکویشن میں ابو طالب پیغمبر کے لیے انڈسپینسیبل تھے, نہ ہوتے تو پیغمبر ان کا مقابلہ نہ کر پاتے. مدینے کی ایکویشن میں اگر علی اور انصار نہ ہوتے تو پیغمبر کبھی بھی مکے والوں کا مقابلہ نہ کر پاتے. ادھر وہ انڈسپینسیبل تھے, ادھر یہ انڈسپینسیبل. اہل مدینہ کے ریپرزینٹیٹیوز آئے اور سوال کیا کہ آپ ہمیں کس بات کی تعلیم دینا چاہتے ہیں, تو پیغمبر نے سورہ انعام کی تین آیات پڑھی, 151, 152 اور 153. ان تین مختصر آیات میں پیغمبر نے اسلام کی سیاست, اسلام کی سماجیت, اسلام کا اخلاق اور اسلام کے رویے کو ان کے سامنے پیش کر دیا. پیغمبر کو زیادہ بڑی باتیں کرنی چاہیے تھی, کہتے رکو 2-4-5 دن, 50 دن, مہینہ بھر میرے پاس رہو, میں تعلیم دوں گا. پیغمبر کہاں ہیں؟ مکے میں. ایسے میں مختصر سی بات ہو, جامع ترین بات ہو, میسج بہترین طریقے سے کمیونیکیٹ ہو جائے کہ سرحدوں کو مکے کی پار کر کے مدینے میں پہنچ جائے اور وہاں پر ایک انڈسپینسیبل ایکویشن قائم ہو جائے, یہی ہے نا پیغمبر کا مقصد. پیغمبر نے کہا قل تعالوا اتلا ما حرم ربکم علیکم الا تشرك به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم واياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. پہلی آیت ختم. دوسری آیت پڑھی پیغمبر نے ولا تقربوا المال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده الميزان واوف الكيلة والميزان بالقسط لا يكلف الله نفسا الا وسعها بس قلتم فاضلوا بل امكان ذو القربى بعهد الله وفوه ذلكم بساكم به لعلكم تذكرون. دوسری آیت تمام کی پیغمبر. اب تیسری آیت میں کہا انا هذا صراطي مستقيما, پر جو کہا بس یہی صراط مستقیم.
حبیب
خدا اللہ محمد مستقیما, بس یہی صراط مستقیم. فتبعوا, بس اسی کا اتباع کرو. فلا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله, جو اس سے ہٹ گیا وہ سبیل خدا سے ہٹ گیا. ذالکم وصاكم به لعلكم تتقون, یہ ہماری تمہارے لیے وصیتیں ہیں شاید کہ تم تقوی کے اعلی مقام پر پہنچ جاؤ. اتنا مختصر پیغام ہے. اب پہلے پیغام, پہلی آیت نے کیا کہا؟ فانزلوا ما حرم ربكم عليكم, میں تمہیں حرمت کی وہ باتیں بتاتا ہوں جو تمہارے رشتے کو تمہارے رب کے ساتھ جوڑ دیں. اسی لیے آیا نا پیغمبر, اسی لیے آیا تمہارے رب, تمہارے رشتے کو تمہارے رب کے ساتھ جوڑ دیں. تو کیا ہے پہلی چیز؟ اللہ تشرک کا بھی شیئن. دیکھو ہمارا پہلا ایجنڈے کا ٹائپ جو آئٹم ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں. یہ بوس, یہ چاند, یہ سورج, یہ جانور, یہ دریا, یہ پہاڑ, یہ خدا نہیں ہو سکتے. خدا فقط ایک وحدہ لا شریک ہے. بل والدین احسانا, ہمارے ایجنڈے کا دوسرا پوائنٹ کیا ہے؟ اپنے والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرنا. آپ مجھے بتائیے اس بات سے مسلم ہو, غیر مسلم ہو, کرسچن ہو, یہودی ہو, بت پرست ہو, غیر پرست پرست ہو, کسی کو کوئی اعتراض ہو سکتا ہے؟ یہ کمیونیکیشن کا طریقہ. دیکھیے میرے دوستوں, کمیونیکیشن کا سلیقہ یہ پیغمبر کچھ سے سیکھی ہے نا. پیغمبر نے کیسے اپنی بات کو کمیونیکیٹ کیا اتنے ہوسٹائل انوائرمنٹ کے اندر؟ کا دوسرا کیا ایجنڈے کا پوائنٹ ہے؟ قبل والدین احسانہ, والدین کے ساتھ احسان کا سلوک کرو. تیسرا, بلا تخلو اولادکم من املاک نحن نرزقکم وایہم, تنگدستی کے خوف سے اپنی اولاد کو ہلاک نہ کرو. کون سی اولاد؟ بیٹیاں. گلا دبا کر مار دیتے تھے نا, زمین میں دفن کر دیتے تھے. کیوں کرتے تھے؟ کہ یہ ہماری عزت کا معاملہ ہے. کیا کہا؟ بلا تقتلوا اولادکم من املاک نحن نرزقکم وایہم. یہ باتیں جھوٹی ہیں, نہ عزت ہے نہ ناموس ہے, یہ باتیں جھوٹی ہیں. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اکانومی, معیشت. تم سمجھتے ہو نا کہ یہ ہمارے اس مال و متاع میں پارٹنر ہے, کچھ کر نہیں سکتی, کھیتی نہیں کر سکتی, جانور نہیں چلا سکتی, جنگ نہیں لڑ سکتی, کھا رہی بیٹھی. اب ریسورسز تھوڑے ہوں, کھانے والے ہاتھ زیادہ ہو جائیں تو کھانے والے ہاتھ تو ہمیشہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, پروڈیوسر ہاتھ تو اچھا سمجھا جاتا ہے. اب لوگ کیوں بیٹوں کو پسند کرتے ہیں؟ بیٹوں کی پیدائش ہو جائے, بڑا پھول پھول کے کپڑا ہوئے چلے جاتے ہیں, چاہے بعد میں بیٹا وہ پوچھے نہ پوچھے. کیا خیال ہوتا ہے؟ پروڈیوسر ہے, پروڈیوس کرے گا, لائے گا. اور بیٹی سے کیوں گھبراتے ہیں؟ یہ کنزیومر ہے, لے جائے گی. تو کنزیومر سے ڈرتے ہیں, پروڈیوسر کو پسند کرتے ہیں. یہ انسان کی سائیکک ہے. تو ٹھیک سائیکک میں جا کر ہاتھ رکھا, سب جھوٹ ہے یہ عزت ناموس کی باتیں. آج بھی جتنے آنر کلنگ کے کیسز ہیں, جتنے آنر کلنگ کے ارکارا کوری یہ کچھ پاکستان میں ہوتے ہیں, سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں جائیداد ہے, پیسہ ہے, اکانومی ہے, اور مالی اور معاشی مفادات ہیں. نہ عزت نہ آبرو. ٹھیک ہے, تو قرآن نے وہاں ہاتھ رکھا, بالکل جہاں آپ کی رب تھی. کہا نحن نرزقکم وایہم, ہم تمہارے بھی رازق ہیں اور ان کے بھی رازق ہیں. اب ہم آج تک نہ اللہ کو رازق سمجھتے ہیں, نہ کل والے سمجھتے تھے. ہم سمجھتے ہیں ہم ہیں رازق, ہم ہیں پرووائڈر. جب تک ہم اپنے آپ کو پرووائڈر سمجھتے رہیں گے, اس وقت تک ہم ناکامیوں کو اپنی جھولی میں سمیٹتے رہیں گے. جس روز ہم یہ کہیں گے ہم پرووائڈر نہیں ہیں, اس روز ہماری سوچ میں, شعور میں تبدیلی آئے. تو تیسرا کہا کہ عورت کے حقوق. آپ بتائیے, یہ بات تو دل کو لگی نا, ان کے بات تو ٹھیک تھی. چوتھی بات کہی, اب ایک ہی آیت میں ساری باتیں ہو رہی ہیں. بلا تقرب الفواحش ما ظہر منہا وما بطن, دیکھو گناہوں کے قریب نہ جاؤ. ہم منع کرتے ہیں گناہوں کے پاس جانے سے. ظاہر میں کرو گے تو لوگوں میں بدنام ہو جاؤ گے, اور چھپ کر کرو گے تو اللہ سے چھپی بات نہیں رہتی, ایبزارب ہو گئی بات. ٹھیک ہے نا بات, کوئی اس میں غلطی تو نہیں ہے, کوئی اس میں انا کا مسئلہ تو نہیں آیا. پانچویں بات کہی, بلا تخر نفسل کی حرم اللہ الا بالحق, خبردار کسی جان کو نہ حق نہ مار ڈالنا. اور وہ کیوں آئے تھے؟ ہم ایک دوسرے کی جانیں مارتے ہیں, ہمیں امن چاہیے, اسی لیے آئے تھے نا, امن کی تلاش میں آئے تھے نا. تو کہا کہ بلا تخت النفس التی حرم اللہ الا بالحق, خبردار کسی جان کو نہ حق نہ مارنا. جان کا نہ حق مارنا پسندیدہ نہیں ہے. ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون, یہ ہیں وہ باتیں عقل کی, عقل کی باتیں. پہلی آیت میں پانچ باتیں, دوسری آیت شروع کی پیغمبر نے کہا بلا تقرب المال الیتیمہ, اللہ بلتی ہی احسن حتى یبلغ اشدہ. مارے یتیم کو کھانا جانا اس خوف سے کہ یتیم کہیں بڑا ہو کر اپنے مال کا مطالبہ نہ کر بیٹھے. تو ہوتا کیا تھا, جنگیں ہوتی تھیں, چچا ماموں خاندان کے بڑے مرنے والے کے بچوں کا حصہ ہڑپ کرتے تھے, وہ بچے پھر سلیو ٹریڈ اسی طرح وجود میں آئی تھی, غلام بن جاتے تھے, وہ بکتے تھے بازاروں کے اندر. تو کہا یہ نہیں چلے گا. ساتویں بات کہی, وہ فل کیلا بل میزان بلخص, تجارت کرو بےمانی نہیں چلنے دیں گے, ٹھیک ناپ تول ہونا چاہیے, یعنی ایک آنےسٹی کا ایلیمنٹ آپ کی ٹریڈ اور کامرس میں موجود رہے. اس نے کیا کہیں کہا کہ مسلمان کے ساتھ ایمانداری کریں گے ہم اور کافر کو خوب خوب بے ایمانی کا سودا دیا کریں گے جیسے ہم کرتے ہیں. ایک آرڈر آ جائے اچھا مال چلا گیا, دوسرا آیا تو سارا اس نے مٹی بھر کے بھیج دیا. کیا ہے, اچھا ہی ہے, گوروں کو جا رہا ہے اور لٹے بے ایمان قوم ہے, یہ ہماری یہ ایٹیٹیوڈ ہے, یہ ایٹیٹیوڈ. تو پیغمبر نے کہا کہ نہیں ایمانداری. آج ہی بات کہی, وہ اس کل تم سا دلو بولا کہاں زبر قربا, عدل اور انصاف کو قائم کرنا ہمارے پیش نظر ہے, چاہے تمہارے اقربا ہی تمہارے سامنے کیوں نہ. نمی بات کہی, وہ بے عہد اللہ وفو, خدا کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا. عہد الہی کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ذالکم وصاکم بہی لعلکم تذکرون, یہ ہماری وصیتیں ہیں, شاید یہ باتیں تمہارے دل میں اتر جائیں. اس کے بعد تیسری آیت پڑھی پیغمبر نے, انا حاضر صراط مستقیما, بس یہی صراط مستقیم. اب آپ یہ سمجھیں کہ میں نے بڑی ریلیجیوسٹی کی شکل بنا رکھی ہے, میرا لباس بڑا مذہبی ہے اور میری شکل و صورت بہت ہی پائس ہے, میں ہر وقت محراب میں کھڑی رہتی ہوں, میرے ہاتھ میں تسبیح گھومتی رہتی ہے, میرے پیشانی پر بہت بڑا ایک گٹھا پڑا ہوا ہے, جب بات کرتی ہوں جزاک اللہ سبحان اللہ والحمد للہ, وہ واٹس ایپ پر بھی میسج ہوتا ہے تو جزاک اللہ والحمد للہ سبحان اللہ اللہ اکبر, ان تین آیات میں مجھے کہیں یہ تلاش کر کے دکھا دیجیے, ان تین آیات میں مجھے کہیں یہ تلاش کر کے دکھا دیجئے. پیغمبر نے کہا نہ محرابوں میں کھڑے ہونا صراط مستقیم ہے, نہ گٹھوں کے نشان صراط مستقیم ہیں, نہ گھومتی ہوئی تسمیاں صراط مستقیم ہیں, ماں باپ کے حق کو ادا کرنا صراط مستقیم ہے, عورت کے حق کا تحفظ کرنا صراط مستقیم ہے, جان کی حفاظت کرنا صراط مستقیم ہے, گناہوں سے بچنا صراط مستقیم ہے, یتیم کا اکرام کرنا صراط مستقیم ہے, سماجی اور معاشی عدل کا قائم کرنا صراط مستقیم ہے. اور یہ سب کیا ہے؟ یہ سب عہد الہی ہے. اب اس میں ان آیات سے پیغمبر نے اس سچویشن کو ڈیولپ کیا جسے علی انصار اور پیغمبر, دوسری طرف آپ کے ایڈورسریز یعنی کفاران مکہ, یہ ایکویشن اسٹیبلش ہوئی اور یہ ایکویشن کے پیرامیٹرز تھے سورہ انعام کی یہ تین آیات. اب اس کے بعد پیغمبر نے مدینے میں آنے پر ایک کانسٹیٹیوشن بنایا جسے میثاق مدینہ کہتے ہیں, ٹریٹی آف مدینہ کہتے ہیں, اور یہ انسان کی تاریخ میں اس سے بہتر کانسٹیٹیوشن کسی ریاست کا نہیں بن سکتا تھا جب پیغمبر نے بنا, اور سب کو ایگری کرا لیا. ٹھیک ہے, 52 کلازز ہیں اس ٹریٹی کی, چونکہ سارے نوجوان دوست بیٹھے ہوئے نا تو 5 منٹ ہم آپ کے زیادہ لیں گے, اس کے بعد دوست سے 3 منٹ مسائل. آپ بہت چیز چیز کے نہ روئیں, مجھے کوئی فکر نہیں, پٹس نہ پڑے, مجھے کوئی اعتراض نہیں, میری بات جو پہلی ہے نا یہ جو ہو رہی ہے یہ آپ کے دل میں اتر جائے, یہ میرے لیے سچ ہے. پیغمبر نے 52 کلازز لکھی اس کانسٹیٹیوشن کی جسے ٹریٹی آف مدینہ اور میثاق مدینہ کہتے ہیں, جس میں 20 کلازز جو ہے نا وہ ریپیٹیشن اور 32 کلازز جو ہے نا وہ مین کلازز ہیں. ان 32 میں سے آدھی فقط مسلمانوں کے لیے ہیں, ان کے امور, اور باقی آدھی میں مسلمان اور یہودی دونوں شامل. اوس اور خزرج مسلمان ہو گئے تھے نا, اور باقی 3 کون سے تھے؟ قبیلہ یہودیوں کے. تو دو باتیں اس میں بڑی امپورٹنٹ ہیں,
میثاق مدینہ میں پیغمبر نے اس کانسٹیٹیوشن میں مسلمانوں کو اور یہودیوں کو امت واحدہ سنگل کامن کمیونٹی قرار دیا. کسی کو اگر اس ڈاکیومنٹ کو پڑھنے کا شوق ہے تو جائیں سرچ انجن پر, کھولیں میثاق مدینہ. پیغمبر نے یہودیوں اور مسلمانوں کو کامن کمیونٹی امت واحدہ قرار دیا. آج کیا ہے, مسلمان کو مسلمان کی زمین پر رہنے کی جگہ. یہ اسلام کا نظریہ ہے, یہ مسلمانوں کا رویہ ہے. اسی پر گفتگو چلے گی مسلسل 9 دن. وہ اسلام کا نظریہ, یہ مسلمانوں کا رویہ. تو پیغمبر نے کیا کیا, امت واحدہ. امت واحدہ کون ہے اس میں, مسلمان ہیں, یہود ہیں, اور جو کرسچنز وغیرہ اور کافی تھوڑے بہت جو لوگ ہیں. میجر پارٹنر اور پلیئرز کون سے, مسلمان ہیں اور یہود ہیں. امت واحدہ, کامن سنگل کمیونٹی. دوسری امپورٹنٹ بات کیا ہے اس ٹریٹی کی, دوسری امپورٹنٹ بات اس ٹریٹی کی ہے کہ اس میں پیغمبر نے کہا کہ کوئی بھی پارٹنر اور پلیئر دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتے. یہودیوں کا مذہبی معاملہ ان کے ساتھ, مسلمانوں کا مذہبی معاملہ ان کے ساتھ. ٹھیک ہے, یہ کس کا رویہ ہے, نظریہ ہے اسلام کا. اور اس کے مقابلے میں مسلمانوں کا کیا رویہ ہے, مسلمان مسلمانوں کو کافر بنا رہا ہے. یہود اور عیسائی تو بیچارے وہ تو بالکل مارجن پر, مطلب آپ کے ٹیریٹریز میں وہ ریاستیں جو 20th century کے مڈ میں ایمرج ہوئی, ان میں کوئی اسپیس ہے, کوئی اسپیس ہے نان مسلم کے لیے؟ مسلمان کے لیے اسپیس نہیں ہے, شیعہ کے لیے اسپیس نہیں ہے, اسپیس. پیغمبر نے دو باتیں, اس کے بعد دیکھیے بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پیغمبر نے کیا کیا. پیغمبر نے اس کمیونٹی کے پاور سینٹر کو قبیلے سے نکال کر کمیونٹی میں منتقل کر دیا. پہلے ہر ایک کا پاور سینٹر اس کا قبیلہ تھا نا, اب پیغمبر نے کیا کہ کامن کمیونٹی بنا دیا. جب کامن کمیونٹی بنایا تب سب کو کہا کہ پہلی لائلٹی کس کے ساتھ ہے, کمیونٹی کے ساتھ, یعنی خون سے نکال کر کمیونٹی کی طرف منتقل کر دیا. ساتھ ساتھ پیغمبر نے ایک اور بڑا اہم کام کیا, آپ نے قبائل کے انٹرنل معاملات جو تھے نا اس کو چیلنج نہیں کیا. انٹرنل معاملے آپ کے وفاق کو مضبوط رہنا چاہیے, یعنی قبیلوں کی انسائڈ اٹانومی تھی, جیسے آج آپ کہتے ہیں پروونشل اٹانومی. ارے اسی پیغمبر کی باتوں سے یہ مسلمان کچھ سیکھ لیتے تو آج ملک کے ہر گوشے اور کونے میں یہ بغاوت کے آثار نہیں ہوتے. آج آپ کو بڑی تکلیف ہے کہ سوئٹزرلینڈ کی سڑکوں کے اوپر بلوچستان کے بارے کے اندر پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, دیکھے ہوں گے آپ سب نے سوشل میڈیا کے اوپر, دیکھ لیجئے گا سوئٹزرلینڈ میں بلوچستان کے بارے میں کس قسم کے پوسٹرز لگے ہوئے, مائنورٹیز کے بارے میں پاکستان کی کس قسم کے پوسٹرز لگے. کیوں پریشان آپ ہو گئے؟ پریشان نہیں ہونا چاہیے. اس لیے آپ پریشان ہوئے, آپ اس راستے پہ نہیں چلے جو پیغمبر کا راستہ تھا. پیغمبر نے سارے ٹرائبس کو انٹرنل اکانومی دی, وفاق کو مضبوط کیا, ان کے انٹرنل سیاست میں بالکل نہیں چھیڑ چھاڑ کی. پیغمبر اپنے اندرونی معاملات میں قبیلے آزاد تھے, اوپر سے ان کو وفاق میں ایک امت واحدہ بنا کر کس دیا. اب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کی وفاق میں حمایت کرے گا, اندر اپنے معاملات کو خود نپٹائے گا. یہ پیغمبر کی پولیٹیکل جینیس کا ایک ایسا شاہکار ہے جسے ساری دنیا کے کانسٹیٹیوشنز انکلوڈنگ میگنا کارٹا سے آپ کمپیئر کر کے دیکھ لیجئے. میگنا کارٹا پتا ہے نا میرے نوجوان دوستوں کو کیا چیز ہے؟ میگنا کارٹا برطانیہ کا کانسٹیٹیوشن نہیں معلوم, جس کے بنیاد پر آج کا ماڈرن یورپ ہے, اس سے کمپیئر کر لیجئے جس نے آج کے روشن خیال مغرب پر جنم دیا. اس میگنا کارٹا نے, اس سے کمپیئر کر کے دیکھیجئے اس ٹریٹی آف مدینہ کو. اللہ اکبر, وہ ٹریٹی آف مدینہ کئی ہزار درجے اس سے زیادہ ریفائنڈ, اس سے زیادہ مضبوط, اس سے زیادہ اس کا ایکسپینشن, اس کی پھیلاؤ اور اس کی وسعت. چار بڑی باتیں کی پیغمبر نے اس ٹریٹی کے ذریعے سے. پہلی بات, پیغمبر نے پلورسٹک سوسائٹی, پلورل, پلورل کا مطلب کیا ہوتا ہے, سنگولر ایک, پلورل بہت سارے, پلورسٹک سوسائٹی نے سارے لوگ اکٹھے. آج آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کو پلورسٹک سوسائٹی ہونا چاہیے, بھائی اسلامی مملکت خدا داد ہے پاکستان ہے, اسے تو ویسے ہی پلورسٹک ہونا چاہیے تھا, ٹریٹی آف مدینہ میں لکھا ہوا ہے, پیغمبر نے پلورسٹک سوسائٹی بنائی, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ اسلامی مملکت خدا داد پاکستان نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, یعنی یہ مملکت خدا داد اسلام نہیں ہے, کچھ اور ہے. دوسرا کام جو پیغمبر نے کیا, مذہبی آزادی, مذہبی طور پر لبرل کیا سوسائٹی کو, یہود اپنے مذہب اس کا سائنل باب, مسلمان اپنا مذہب اس کی مسجد, کرسچن اپنا مذہب اس کا چرچ, کافر اس کا مذہب, کوئی کسی کے مذہب نہیں. آج آپ کیا کہتے ہیں, ہماری سوسائٹی کو ٹالرنٹ ہونا چاہیے, ٹالرنٹ یہ بڑا ریپگننٹ لفظ ہے, اچھا لفظ نہیں ہے ٹالرنٹ. ٹالرنٹ, ٹالرنٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے, ٹالریٹ کرنا, کیا مطلب, برداشت, جو چیز آپ کو پسند نہیں آپ برداشت کر رہے ہیں, یہی ہے نا. تو ہمارے لوگ جو یہ بڑے آج کل جینیس بنے پھرتے ہیں اور بڑے سوشیالوجسٹ ہیں اور بہت زیادہ عقل و سمجھ کی باتیں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان کی سوسائٹی ٹالرنٹ نہیں ہے, ہمیں ٹالرنٹ سوسائٹی کی طرف جانا چاہیے, یعنی سوسائٹی میں جو ناپسندیدہ ایلیمنٹ ہیں ہم جیسے انہیں تھوڑا برداشت کر لینا چاہیے. یہ کہنا چاہ رہے ہیں آپ, یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم جیسے ان ناپسندیدہ کو برداشت کر لیا جائے, یہ ٹالرنٹ سوسائٹی, یہ لفظ ہی غلط ہے. سوسائٹی کو اپنی مذہبی اپروچ میں لبرل ہونا چاہیے, لبرل ہونا چاہیے اپنی مذہبی اپروچ سے, ٹالرنٹ نہیں, مجھے پسند نہیں کرسچن, مجھے پسند نہیں یہودی, بس برداشت کر رہا ہوں, مجھے پسند نہیں شیعہ, برداشت کر رہے, نہیں ٹالرنٹ نہیں, لبرل. تیسری امپورٹنٹ بات جو پیغمبر نے کی, کمیونٹی کی لائلٹی پیدا کی. آج آپ کے ملک سے لائل ہیں لوگ, وفاق سے لائل ہیں لوگ, کوئی بھی لائل نہیں ہے, ہر ایک مالی مفادات میں مبتلا ہے, لوٹ کھسوٹ کا بازار گرم ہے, حکمران ہے تو وہ لوٹ رہا ہے, کارندہ ہے تو وہ لوٹ رہا ہے, عوام ہے تو وہ لوٹ رہی ہے, چھاوا لگانے والا ہے تو وہ لوٹ رہا ہے, کاروبار کرنے والا ہے تو وہ لوٹ رہا ہے, ایک لوٹ کا بازار کا, کسی کو لائلٹی نہیں ہے. تو پیغمبر نے کیا کریٹ کیا, پلورسٹک سوسائٹی, لبرل اپروچ تھی اس کی مذہب کے معاملے میں, اور اس کی ایک لائلٹی تھی ٹوورڈس کمیونٹی. یہ سب کچھ بھی نہیں ہوا آج کے ان ریاستوں میں جو اپنے آپ کو مسلمان ریاستیں کہتی ہیں, چاہے وہ پاکستان کی ریاست ہو, وہ سعودی عرب کی ریاست ہو, وہ بحرین کی ریاست ہو, وہ قطر کی ریاست ہو, وہ کویت کی ریاست ہو, وہ کوئی بھی ریاست ہو, وہاں پر اس طرح کی کوئی بات ہمیں مسلمانی کی یا اسلام کی یا پیغمبر کی تعلیمات کی ہمیں نظر نہیں آتی. جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم تو اسلام کے معاملے میں کہیں بہت پیچھے رہ گئے. یہ کیا نظریہ ہے اسلام کا, اور رویہ کیا ہے مسلمانوں کا آپ کے سامنے. اب اس نظریے کو بچانا ضروری تھا اور رویے کے خلاف ڈٹ جانا امپورٹنٹ تھا. تو جب ولید نے امام حسین علیہ السلام کو بلایا اپنے دربار میں اور کہا کہ آپ بیعت کیجئے, تو آپ نے کیا ارشاد فرمایا, نحنو اہل بیت النبوہ ومادن الرسالہ ومختلف الملائکہ. اے ولید, ہم سے کہتا ہے وہ نبوت میثاق مدینہ کی میرے گھر کی ہے,
سبحان اللہ,
وہ عدل و انصاف کا قانون وہ کان میرے گھر کی ہے, وہ وہی لانے والا فرشتہ آسمانوں سے زمین کی طرف وہ میرے گھر کا ہے. تم خود سوچو کہ بیعت کے حقدار ہم ہیں یا ہم سے سوال بیعت کیا جائے.
عظمت صلی اللہ علیہ وسلم دل رکھا سلام کروڑا درود سلام.
تو اللہ اکبر, یہ کربلا کی تحریک اس اسلام کو بچانے کی تحریک ہے کہ جو پیغمبر نے میثاق مدینہ میں لکھا. تو کہا اے ولید, تجھے نہیں پتا ہم کون ہیں, ہمیں بھی بیعت کرنی چاہیے,
یا زمانے کو ہماری بیعت کرنی چاہیے تھی. تو اب مجھے حکم ہے. اچھا ہم کل تمہیں اس کا جواب دیں گے جب تم مجمع عام میں ہم سے سوال کرو گے. سوال کرو ہم سے مجمع میں. یہ کہہ کر امام حسین علیہ السلام اٹھ کر جانے لگے. جب آپ اٹھے تو ایک کونے میں بیٹھے ہوئے مروان کی آواز آئی. اس نے کہا ولید ان کا سر یہیں اتار لے, آج یہ تیرے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر تیرے ہاتھ نہیں لگے. اس آواز کو امام حسین علیہ السلام نے بھی سنا اور ایک پر جلال بلند آواز سے جواب دیا, کس کی مجال ہے جو میرا سر اتار. دیکھیے آپ بھی کہیں کہ امام نے آج تو یہاں اتنی بڑی بات کہہ دی, کس کی مجال ہے میرا سر اتار. تو سر تو پھر آپ کو اتار ہی لیا نا, ان لوگوں نے کاٹ ہی لیا آپ کا سر. تو پہلے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی آپ کو. اس جملے کی گہرائی پر غور کریں, کس کی مجال ہے جو میرا سر اتار. کوئی امام حسین علیہ السلام کا سر ان کی مرضی کے بغیر نہیں اتار سکتا. یہ آپ کی مرضی تھی جو راہ خدا میں آپ نے اپنا سر دیا, اس لیے کہ دین کی قیمت اتنی زیادہ تھی, اس کو بچانے کے لیے, اس ایکویشن کو بیلنس کرنے کے لیے اتنی ہی قیمتی چیز اس کے برابر میں رکھی جاتی, تب تو دین بچ سکتا تھا. تو کسی معمولی آدمی کا سر کٹنا, پورے لشکروں شہروں اور ملکوں کا فنا ہو جانا بھی اس ایکویشن کو بیلنس نہیں کر سکتا تھا جسے اسلام کی ایکویشن کہتے ہیں. جس طرح علی کا نہ ہونا, ابو طالب کا نہ ہونا اسلام کی ایکویشن کو نہیں بچا سکتا تھا, اسی طرح حسین کا سر نہ دینا اسلام کی اس ایکویشن کو نہیں بچا سکتا تھا. آپ نے سر دیا تاکہ اسلام کی اس ایکویشن کو بچا لیا جائے. گھر آئے, بہن دروازے پر ٹہل رہی تھی. جوانان بنی ہاشم آپ کے ساتھ گئے تھے, دارالعمارہ کے دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو گئے تھے. آپ باہر لے آئے اپنے جوانوں کو, گھر کی طرف آئی, بہن سے آ کر کہا سامان سفر تیار کیجیے. بس اب کہنے کی گنجائش باقی نہیں تھی, کچھ کہنے کی گنجائش باقی نہیں تھی. جناب زینب سمجھ گئی وہ سفر آ گیا جس کے لیے شرط نکاح تھی. جناب زینب کی شرط نکاح تھی کہ اب زینب حمام حسین علیہ السلام کو سفر درپیش ہوگا, جناب زینب سلام اللہ علیہ شریک کے سفر ہوں گی. بس آپ نے اس سوال کو امام کے سمجھ لیا, سامان سفر تیار ہونے لگا اور آپ روزہ رسول پر تشریف لائے اور وہاں وہ عظیم الشان دعا آپ نے ارشاد فرمائی کہ پروردگار میں تیرے نبی کا نواسا ہوں, اس صاحب قبر کا گوشت اور خون ہوں. تو نے ہم سے اس کائنات کا آغاز کیا اور ہم پر اس کائنات کا اختتام کرے گا, اور اگر تیری اور تیرے رسول کی مرضی اسی میں ہے کہ حسین اپنا گھر چھوڑ دے تیری راہ میں اپنے خاندان کی قربانی پیش کرے, تو تیرا عبد ذلیل تیری بارگاہ میں حاضر ہو چکا ہے. پروردگار میں نے تیری اس رضا پر راضی ہونے کا فیصلہ کیا اور تجھ سے اس صبر اور تحمل کی درخواست کرتا ہوں جو اس کٹھن راستے کے لیے ضروری ہے. اور پھر دونوں ہاتھ بڑھائے اور ایسے لپٹ گئے قبر سے جیسے بچہ اپنے بزرگ سے لپٹ جاتا ہے, اور کہا نانا چراغ جلانے والا جا رہا ہے, نانا چراغ جلانے والا جا رہا ہے. اللہ اکبر. حسین رونے لگے اور نیند آ گئی. جب تھوڑی دیر کے بعد آنکھ کھلی تو ہڑبڑا کر اٹھے, کہا اچھا نانا خدا حافظ. خواب میں دیکھا پیغمبر ارشاد فرما رہے ہیں حسین وعدے کا وقت قریب آ گیا، میرے لال میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوں، وعدے کا وقت قریب آ گیا۔ اپنی ماں کے مزار پر آئے، بھائی کے مزار پر آئے، ارے کیسے فاطمہ زہرا سے رخصت ہوئے ہوں گے امام حسین علیہ السلام۔ بس عزیزوں آپ خود ہی تصور کر لیجئے، وہ ماں کا جنازہ رکھا ہوا تھا، تلووں سے پہ آنکھیں نگڑی حسین نے، بندے کفن فاطمہ کے ٹوٹ گئے تھے، آج آ کر بیٹے نے کیا کہا ہوگا، کیا کہا ہوگا ماں نے، اور ماں نے کیا جواب دیا ہوگا۔ بس سننے والوں کو تاب سماعت نہیں اور بولنے والوں کو بولنے کا حوصلہ نہیں، بس بیٹا اپنی ماں سے رخصت ہوا، بھائی بھائی سے رخصت ہوا، ارے گھر میں تشریف لائے، فاطمہ صغرہ نے سامان بنتا ہوا دیکھا تو پوچھا پھوپھی اماں بیمار بچی ہے، کیا میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی نا؟ زینب کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ باپ تشریف لائے، بیٹی نے باپ سے پوچھا، بابا میں آپ کے ساتھ چلوں گی نا؟ امام حسین علیہ السلام نے بازو تھاما جناب فاطمہ صغرا کا، 70 بار سورہ الحمد کی تلاوت فرمائی، آپ نے ارشاد فرمایا فاطمہ صغرا سفر بہت طویل ہے بیٹی، تم سفر کی تکلیفیں اٹھا نہ سکو گی، تم نانی کے ساتھ گھر میں رہو، ہم جیسی منزل پر پہنچیں گے تمہیں لینے کے لیے کسی کو بھیج دیں گے۔ ہائے کربلا کی داد، جب علی اکبر میدان کی طرف جا رہے ہوں گے، جب عباس رخصت طلب کر رہے ہوں گے، حسین کو وعدہ یاد آیا ہوگا جب فاطمہ صغرا سے کہا تھا منزل پر پہنچ کر تمہیں لینے کے لیے کسی کو